أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون آمنت بالله صدق الله العظيم اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے پھر وہ ہوائیں بادل اٹھاتی ہیں پھر اللہ اس بادل کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور اس بادل کو تہ بتہ کر دیتا ہے یا اس بادل کو ٹکڑے کر دیتا ہے اور تم دیکھتے ہو کہ بارش برس رہی ہے بادلوں کے درمیان سے پھر اللہ اپنے بندوں میں سے جن بندوں کو چاہے یہ بارش پہنچاتا ہے تو وہ لوگ خوش ہونے لگتے ہیں اور بے شک اس سے پہلے کہ یہ بارش ان پر نازل کی جائے وہ بالکل نا امید تھے تو آپ دیکھیے اللہ کی رحمت کے اثرات کی طرف کہ کس طرح اللہ زمین زندہ کرتا ہے زمین کے مر جانے کے بعد بے شک اللہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اگر ہم کوئی ہوا بھیج دیں اور وہ اپنی کھیتی کو دیکھیں کہ زرد پڑ گئی ہے تو اس کے بعد ہمیشہ ناشکری کرتے رہتے ہیں، اور بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور بہرے لوگوں کو اپنی پکار نہیں سنا سکتے جبکہ وہ پشت پھیر کر واپس جا رہے ہوں، اور آپ اندھے لوگوں کو ان کی گمراہی سے راستہ نہیں دکھا سکتے، آپ نہیں سنا سکتے مگر صرف ان لوگوں کو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور وہی مسلمان ہیں۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 48، 49، 50، 51، 52، 53، یعنی 48 سے لے کر 53 تک کی آیات تھیں۔ ان آیات میں جو پہلی تین آیتیں ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے رحمت کی ہواؤں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہوائیں بھیجتے ہیں، پھر وہ ہوائیں جو ہیں وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، جہاں پانی ہوتا ہے، سمندر ہے، دریا ہے، جھیلیں ہیں، تو ان سے بخارات بنتے ہیں، پھر ان بخارات کو اوپر اٹھایا جاتا ہے، اللہ تعالی ہوا کے ذریعے سے ان بخارات کو اوپر اٹھاتا ہے، پھر وہ بادل کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ بخارات بادل کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالی ان بادلوں کو پھیلاتا ہے جہاں چاہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بادل مختلف جگہوں میں جا کر بارش برساتے ہیں، اور جب تک یہ بارش نہیں ہوئی تھی لوگ بالکل نا امید تھے، خاص طور پر بارانی زمین والے، ان کی کھیتیاں بنجر ہو خشک ہو رہی تھیں، ان کی کھیتیاں خشک ہو رہی تھیں، زمین بنجر ہو رہی تھی، پانی کی سخت قلت تھی، جب یہ رحمت کی بارش برستی ہے تو ان کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے، لہلاتی کھیتیاں وجود میں آ جاتی ہیں، پینے کا پانی ان کے لیے، مویشیوں کے لیے میسر آ جاتا ہے، تو اس ان تمام نعمتوں پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ہوا کا ذکر کیا کہ اگر کبھی اللہ تعالی کوئی آندھی بھیجتا ہے یا تکلیف دہ ہوا، عذاب والی ہوا بھیجتا ہے تو وہ نقصان دہ ہوتی ہے اور اس سے نقصان ہوتا ہے اور کھیتیاں خراب ہو جاتی ہیں، گرم ہوا ہو تو جل جاتی ہیں، ٹھنڈی ہوا ہو تو وہ بالکل مسل جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں دو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمائی کہ آدمی جو ہے وہ اس دنیا کی جو آنا جانا اور اس دنیا کی اچھائی برائی اسی میں منہمک رہتا ہے، لیکن ان چیزوں کو جو بھیجنے والا ہے اس کی رحمت، اس کی قدرت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، تو اس کے نتیجے میں یہ جو اس کی ظاہری چیزیں ہیں، کھیتی ہے، بادل ہیں اور یہ چیزیں ہیں، انہی پر اس کی نظر رہتی ہے، اس کی آگے نظر مخلوقات سے آگے گزر کر خالق کی طرف نہیں جاتی، حالانکہ یہ ساری کی ساری مخلوقات اس لیے ہیں کہ ہم ان سے نفع اٹھائیں، اور اگر کوئی تکلیف ہو تو صبر کریں، اور ان مخلوقات کے ذریعے سے خالق سبحانہ و تبارک و تعالی کی طرف ہم رجوع کریں۔ تو ایک تو یہ بات اللہ سبحانہ و تعالی نے ان شروع کی چار آیتوں میں ذکر فرمائی، اور ان شروع کی چار آیتوں میں سے یعنی آیت نمبر 48, 49, 50, 51 میں سے جو شروع کی تین آیات ہیں, 48, 49, 50 ان میں ریاح کا ذکر ہے یعنی ہواؤں کا, اور اس سے رحمت کی ہوائیں مراد ہیں, اور جو چوتھی آیت ہے یعنی آیت نمبر 51 ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہوا کا ذکر کیا ہے یعنی نقصان دہ عذاب والی ہوا. اور اسی لیے اکثر مفسرین لکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں جب ریاح کا لفظ جمع کے صیغے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس سے عام طور سے رحمت کی ہوائیں مراد ہوتی ہیں, اور جب یہ مفرد کے صیغے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے عذاب والی اور مصیبت والی ہوا مراد ہوتی ہے. ریح عربی میں کہتے ہیں ہوا کو, اور اس کی جمع آتی ہے ریاح. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں بھی جو شروع کی تین آیتیں ہیں ان میں ریاح کا ذکر کیا, اور اس سے رحمت کی ہوائیں مراد ہیں. اور جو بات کی آیت نمبر 51 ہے ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ریح کا ذکر کیا ہے جو مصیبت کی ہوا مراد ہے. اسی طرح قوم عاد کے اوپر جو ہوا بھیجی گئی تھی ریحا صرصرا فی ایام النحسات, قرآن مجید میں کئی جگہ سورۃ الحاقہ میں بھی ہے, سورۃ القمر میں بھی ہے, تو وہاں ریح کا ذکر ہے اور اس سے عذاب والی ہوا مراد ہے. ہوائیں اگر پھیلی ہوئی ہوں تو وہ آدمی کے لیے فرحت بخش ہوتی ہیں, اور اگر ہوا جمع ہو کر ایک ہی رخ پر ساری ہوا چھوڑ دی جائے تو وہ تو چیزوں کو تہس نہس کر دیتی ہے اور ہلاک کر دیتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 48, 49, 50 میں رحمت کی ہواؤں کا ذکر کیا ہے, اور آیت نمبر 51 میں جو عذاب والی ہوا ہے اس کا ذکر کیا. تو ارشاد فرمایا کہ اللہ الذی یرسل الریاح, اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے, فتصیر سحابا, اور وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں. ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں, گرمی سے بخارات بنتے ہیں اور ہوا سے وہ اوپر کی طرف جاتے ہیں. فیبسطہ فی السماء, تو یہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور اللہ ان بادلوں کو پھیلا دیتا ہے آسمان میں, کیف یشاء, جیسے اللہ تعالی چاہتا ہے, جیسے اللہ تعالی چاہتا ہے کہ وہ ہوائیں کدھر کی چلیں گی اور بادل جو ہیں وہ کس طرف کا رخ کریں گے. ویجعلہ کسفا, اور پھر اللہ تعالی اس بادل کو تہ بتہ کر دیتا ہے, جیسے اردو میں کہتے ہیں گھنگور گھٹا, ایک بادل اس کے اوپر بادل, اس کے اوپر بادل, تہ بتہ. اور جب تہ بتہ بادل ہوتے ہیں تو پھر برستے ہیں, اور زبردست طریقے سے برستے ہیں, اور میہ خوب برستا ہے اور جل تھل ہو جاتا ہے, اور پیاسی زمین جو ہے وہ خوب سیراب ہو جاتی ہے, بلکہ پانی جو ہے جوہڑوں میں, تالابوں میں اور نالوں میں بھر جاتا ہے اور بہنے لگتا ہے. اگلی بات یہ سمجھیے کہ یہ جو ہے ویجعلہ کسفا, کہ اللہ تعالی ان بادلوں کو تہ بتہ کر دیتا ہے. تو کسف جمع ہے کسفا کی, اور کسفا کہتے ہیں ٹکڑے کو, اور ٹکڑے کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ ایک بادل اس کے اوپر بادل, اس کے اوپر بادل, یہ تہ بتہ ہوا. اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, اور اس کے بعد حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ, ان دونوں حضرات نے ترجمہ تہ بتہ کا کیا ہے. اور جب تہ بتہ کا ہوگا تو گویا ایک بادل اس کے اوپر دوسرا بادل, اس کے اوپر تیسرا بادل, جیسا کہ بعض اوقات گھنگور گھٹا آتی ہے خوب برسنے والی ہوتی ہے تو بادل کے اوپر بادل, بادل کے اوپر بادل. کبھی آدمی ہوائی جہاز میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے ایک بادل اوپر بادل, نیچے بادل. تو ویجعلہ کسفا کا ترجمہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہما نے کیا تہ بتہ، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور غالباً حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور بعض دوسرے حضرات نے اس کا ترجمہ کیا ٹکڑے ٹکڑوں کی شکل میں، کہ ان بادلوں کو ٹکڑے کر دیتا ہے، ایک ٹکڑا چلا گیا پنجاب کی طرف، ایک ٹکڑا چلا گیا سرحد کی طرف، ایک چلا گیا خیبر پختونخوا کی طرف، ایک چلا گیا بلوچستان کی طرف۔ تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں، دونوں معنی ٹھیک ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی بادلوں کو تہ بتہ بھی کر دیتے ہیں اور بادلوں کو پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف علاقوں میں بھیجتے ہیں۔ یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ سائنسدان کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، ابا کرتے ہیں، کون کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے دو آنکھیں دی ہوں اور کان دیے ہوں اور تھوڑی سی بھی عقل اس کو دی ہو، تو وہ جانتا ہے کہ یہ سارے کام کسی کے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت ہے جس کا صبح اور شام ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ سائنسدان، ماہر طبعیات اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالی کی قدرت پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتصیر سحابا، اور پھر ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، فیبسطہ فی السماء، اور پھر اللہ پھیلا دیتا ہے اس بادل کو آسمان میں جس طرح چاہتا ہے، ویجعلہ کسفا، اور اس کو تہ بتہ کر دیتا ہے، یا یوں ترجمہ کر لیں کہ اور اللہ اس بادل کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے، فطر الودق یخرج من خلالی، اے من خلال الصحاب، تو تم دیکھتے ہو کہ بارش نکل رہی ہے اس بادل کے درمیان سے، بادل ہوتے ہیں ان کے درمیان سے پانی برسنا شروع ہو جاتا ہے، کہاں سے پانی اٹھایا گیا؟ سمندر سے، اور پھر اس کو فلٹر کیا گیا، نمک اس کا نیچے کر دیا گیا، صاف پانی اوپر اٹھایا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کو مختلف علاقوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پہنچایا اور رحمت کی بارش برسا دی۔ آگے فرما فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ، پھر اللہ جب یہ بارش پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے، پھر اللہ جب پہنچاتا ہے یہ بارش اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے، کبھی کسی علاقے میں بارش برسی، کبھی کسی علاقے میں برسی، تو اللہ تعالی جب یہ بارش پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے، اذا ہم یستبشرون، تو اچانک وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور واقعی خوش ہونے والی چیز پہ خوش ہونا یہ ایک فطرت کے مطابق ہے، انسان خوشی کے موقع پر خوش ہو، غم کے موقع پر غم ہو، غمگین ہو، یہ ایک انسان کی فطرت ہے، اور اس میں کوئی نہ حیرانی کی بات ہے، نہ پریشانی کی بات ہے، نہ یہ کوئی شریعت کے خلاف ہے، اور یہ خوشی کے موقع پر خوش ہونا یہ طبعی اور فطری تقاضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کوئی بات اچھی لگتی تھی، اذا سر استنار وجہ، کہ جب آپ خوش ہوتے تھے، آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی تھی، آپ کا چہرہ کھل کھلا جاتا تھا، اور جب آپ کے کو کوئی چیز ناگوار محسوس ہوتی تھی، روئی یا فی وجہ، تو آپ کے چہرے پر ہم اس کا اثر دیکھتے تھے کہ یہ چیز آپ کو ناگوار ہوئی ہے۔ تو خوشی کے موقع پر خوش ہونا اس حد تک تو کوئی حرج نہیں ہے، اسی کو قرآن نے ذکر کیا، اذا ہم یستبشرون، اچانک یہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن خوش ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، جس نے پانی کہاں سے اٹھایا، کہاں تک پہنچایا، پھر اس کے بعد جو بارش برسی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو صحیح جگہ میں استعمال کرنا، بس یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو فرمایا کہ جب یہ بارش اللہ پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے، اذا ہم یستبشرون، تو اچانک وہ لوگ خوش ہونے لگتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے، اور بے شک وہ لوگ اس سے پہلے کہ یہ بارش ان پر نازل کی جائے اس سے پہلے بالکل نا امید تھے. لمبلسین، اسی سے ابلیس نکلا ہے، جو اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید ہے. تو لمبلسین، اس سے پہلے یہ لوگ بالکل نا امید تھے. انسان ایسا ہی ہے، جب پریشانی آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، بارش نہیں ہو رہی، بیج ڈالا ہوا ہے، ہل چلایا ہوا ہے، محنت کی ہوئی ہے، تو انسان کیسا نا امید ہو جاتا ہے کہ ساری محنت ہماری بیکار جائے گی. تو انسان جلدی ہی نا امید ہو جاتا ہے، جلدی ہی خوش ہو جاتا ہے. یہ انسان کی اپنی فطرت ہے. قرآن فرما رہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. اور بے شک وہ لوگ اس سے پہلے کہ یہ بارش ان پر نازل کی جائے بالکل نا امید تھے. لمبلسین، لام تاکیدی، یا جس نے آ کر بتایا کہ ان مخففہ من المثقلہ ہے، تو بے شک یہ لوگ بالکل نا امید تھے. آگے قرآن کہتا ہے فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلك لمحیی الموتى وهو على كل شيء قدیر. تو تم دیکھو اللہ کے رحمت کے اثرات کو، کہ کس طرح اللہ زمین زندہ کرتا ہے زمین کے مر جانے کے بعد. بے شک اللہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو فرمایا فانظر الى آثار رحمت اللہ، تو دیکھو اللہ کے رحمت کے آثار کی طرف. اللہ کی رحمت برستی ہے، اس کے اثرات کہاں کہاں پڑتے ہیں. اور یہ تو ایک بارش ہے، یہ تو ایک رحمت ہے، ورنہ رحمتیں تو بے حساب ہیں. کسی کو بارش کی ضرورت ہے، کسی کو اولاد کی ضرورت ہے، کسی کو مکان کی ضرورت ہے، کسی کو صحت کی ضرورت ہے، کسی کو شفا کی ضرورت ہے. ہر ایک کی ضرورتیں مختلف ہیں، یہ تو صرف ایک مثال دی جا رہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی کی جب رحمت برستی ہے تو برستی ہے تو دور دور تک اس کا فائدہ پہنچتا ہے. فانظر الى آثار رحمت اللہ، تو ذرا دیکھو اللہ کے رحمت کے اثرات کی طرف. کیف یحیی الارض بعد موتها، کس طرح اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے زمین کے مر جانے کے بعد. زمین مردہ ہوتی ہے، بارش برستی ہے، زمین مردہ ہوتی ہے، بنجر ہونے لگتی ہے، کھیتی سوکھنے لگتی ہے، پھر اللہ تعالی کی رحمت کی بنا پر، بارش کی بنا پر وہ زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے. ان ذالک لمحیی الموتا، بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. ان ذالک لمحیی الموتا، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. زمین مردہ ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. اسی طرح اولاد نہیں ہوتی، اور پانی کا قطرہ مردہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس سے زندہ انسان کو پیدا کر دیتا ہے. یہی حال ہے جانوروں میں اور مختلف نسل کے اس میں، کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا پھر زندگی ہو جاتی ہے، جانور سے جانور، جانور سے جانور، اور نسل در نسل جناب نسلیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. پھل نہیں آ رہا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھل آنا شروع ہوتا ہے، تو درخت پھلوں سے لدنا شروع ہو جاتا ہے، ایک پھل، دوسرا پھل، اس تیسرا پھل. یہ سب کون پیدا کرتا ہے؟ الله سبحانه وتعالى. ان ذلك لمحي الموتى, بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. وہو على كل شيء قدير, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان تین آیتوں میں اللہ تعالی کی رحمت کی بارشوں کو, یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالی کی رحمتوں کا ذکر فرمایا کہ کس طریقے سے انسانوں پر اللہ تعالی کی رحمت برستی ہے اور مردہ چیزیں زندہ ہو جاتی ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ذریعے سے کیا کیا نعمتیں انسان کو عطا کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے انسان جب مر جائے گا اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا, تو بھی اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں ایک بارش برسائیں گے, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے, اور پھر جتنے انسان ہیں وہ اگ کھڑے ہوں گے اور اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے. بعثر ما فی القبور, قبروں کے اندر جو کچھ ہے ان سب کو نکال دیا جائے گا. جس طرح دانہ زمین کے اندر تھا اور مردہ تھا, لیکن بارش برسی پودے کی شکل میں لہلہانے لگا, اسی طرح قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالی کا جب حکم ہوگا اور حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے اور ایک بارش برسے گی, تو جتنے انسان ہیں وہ اپنی اپنی جگہوں سے کھڑے ہو جائیں گے اور میدان محشر کی طرف بڑھنے لگیں گے. تو اس منظر کی طرف اشارہ ہے, دنیا کی ان چیزوں سے, دنیا کی ان بارشوں سے اشارہ ہے اس حشر اور نشر کی طرف اور احیاء موتا کی طرف کہ جو آگے ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے. ان ذلك لمحی الموتى, بے شک وہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. وہو على كل شيء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ تین آیتیں 48, 49, 50 یہ ہم نے پڑھی, ترجمہ عرض کر دیا, ترجمہ بیان کر دیا. ان تینوں آیتوں میں رحمت کی ہواؤں کا ذکر کیا گیا ہے. اگلی جو آیت آ رہی ہے, آیت نمبر 51, اس میں عذاب والی ہوا کا ذکر ہے. یہ ہوائیں تھی, وہ ہوا ہے. یہ جو ذکر کی گئی تین آیتوں میں وہ ریاح تھی, اور آگے جو ذکر آ رہا ہے وہ ریح کا ذکر آ رہا ہے. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ یکفرون, اور اگر ہم کوئی ہوا بھیجتے ہیں اور یہ لوگ اس کھیتی کو زرد دیکھتے ہیں, لظلوا من بعده یکفرون, تو اس کے بعد انکار ہی کرتے رہتے ہیں, کفران نعمت ہی کرتے رہتے ہیں. ولئن ارسلنا ریحا, اور اگر ہم نے کوئی ہوا بھیجی, تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ ہوا پھیلی ہوئی ہے تو نقصان دہ نہیں ہوتی, یہی ہوا اکٹھی ہو کر آئے تو نقصان دہ ہوتی ہے. یہی پنکھا کسی آدمی کے اوپر مسلط کر دیا ہے, پوری ہوا اس پر تھوڑی دیر تک تو اچھی لگے گی, پھر وہ بھی بری لگنی شروع ہو جاتی ہے. تو ہوائیں پھیلی ہوئی ہوں تو راحت ہے, اور وہی ہوائیں جمع کر کے ایک طرف چھوڑ دی جائیں وہ عذاب کی شکل اختیار کر جاتی ہیں. پھر ہوائیں بھی مختلف ہوتی ہیں, کبھی گرم ہوا ہوتی ہے تو اس سے کھیتی زرد پڑ جاتی ہے, تیز ہوا, گرم, لو, اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ کھیتیاں جلنے لگیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹھنڈے علاقوں میں گرم ہوا کی ضرورت تھی, لیکن ٹھنڈی برفانی ہوا چلنے لگی, اولے پڑنے لگے, تو وہ جو کھیتی تھی وہ تباہ ہونے لگی اور وہ زرد پڑ گئی. جب گرمی کی ضرورت تھی اور اس کو ٹھنڈ زیادہ پہنچ گئی تو وہ برداشت نہ کر سکے. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں اگر گرمی اور سردی کا توازن رکھتے ہیں تو نعمت برقرار رہتی ہے. دن میں سورج نکلتا ہے, دھوپ گرمی پہنچاتا ہے, رات ٹھنڈی ہوتی ہے، اوپر سے ہلکی ہلکی شبنم برستی ہے، اسی سے پیداوار بڑھتی چلی جاتی ہے، رات کو اس کو ٹھنڈک پہنچائی جا رہی. سبحان اللہ، اللہ تعالی کی قدرت تو دیکھ. ہم تو سو رہے ہوتے، کسان تو ہل چلا کے اور بیج ڈال کے تھوڑا بہت پانی دے کے اپنا چلا جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کیا کیا اس پر محنت فرماتے ہیں. اور جناب سورج کو متعین کیا ہوا ہے کہ اس کو گرمی پہنچاؤ، بارش کو متعین کیا ہوا ہے کہ اس کو پانی کی جتنی ضرورت ہے وہ پہنچاؤ، اور رات کی ٹھنڈک کو متعین کیا ہوا ہے کہ دن کی جو سرخ ریز تھیں، سرخ ہوائیں، سرخ گرمی تھی کہ جن میں سے کچھ نقصان دہ ہو سکتی تھیں، ان کی تلافی کرو اور خون کی پیدا کر کے، گرمی خون کی ان سب کو جمع کر کے پھر وہ پیداوار وجود میں آتی ہے. میں کبھی کبھار اپنے پودوں کو پانی دیتا تھا، اب بھی دیتا ہوں، کیونکہ ان پودوں کا بھی حق ہے، گھر میں جو بھی چیز ہے اس کا حق ہے. تو مالی کہنے لگا، مولوی صاحب اس کو اتنا پانی نہ دے، پانی کی بھی ایک حد ہوتی، اس کو تھوڑی سی خشکی بھی چاہیے ورنہ یہ جل جائے گا. تو یہ بڑا توازن ہے، یہ توازن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت سے رکھتے ہیں، یا انسان کو تجربے سے تھوڑا بہت حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہوائیں اگر پھیلی ہوئی ہیں، بات یہ چل رہی تھی کہ ہوائیں پھیلی ہوئی ہیں تو یہ رحمت اور نعمت ہے، لیکن یہی ہوائیں اگر جمع ہو کر ایک ہوا میں تبدیل ہو جائے، چاہے وہ برفانی ہوا ہو، چاہے لو والی گرم ہوا ہو، تو وہ کھیتی کے لیے اور پیداوار کے لیے سخت نقصان دہ ہو جاتی ہے. جب سخت نقصان دہ ہو جاتی ہے تو وہی آدمی جو بڑا خوش ہو رہا تھا وہ ناشکری پر ہوتا رہتا ہے. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم نے کوئی ہوا بھیجی، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، اور انہوں نے اپنی کھیتی کو دیکھا زرد. یہ رَأَوْهُ کہو ضمیر کا مرجع، صراحتاً مذکور نہیں ہے، لفظاً مذکور نہیں ہے، مگر ناف کے قاعدے سے معنن مذکور ہے، انڈرسٹوڈ ہے. فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، تو انہوں نے اس کو دیکھا کہ زرد پڑ گئی ہے کھیتی. لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو اس کے بعد کفران نعمت ہی کرتے رہتے ہیں. ظلّ یا ظلّو کہتے ہیں مسلسل کوئی کام کرتے رہنا، اور یکفرون کفر کرتے ہیں، یعنی کفران نعمت کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں. انسان کا یہی ہے کہ رحمتیں برستی رہیں، خوش ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے خوش ہو جاؤ، مگر شکر کی توفیق نہیں ہوتی، حالانکہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ شکر بھی کرنا چاہیے تھا. اور اگر کوئی تکلیف پیش آ جائے، بالکل نا امید ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. انسان بہت کمزور ہے. ابھی پرسوں ترسوں ایک خاتون کا میسج آیا کہ جی میرے بیٹے کا فلاں امتحان ہے آرمی کے اندر، دعا کر دیں. میں نے کہا بھائی دعا ہے، اللہ تعالیٰ اگر اس کے لیے خیر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقدر فرما دے اور اس کی خواہش پوری کر دے، اور اگر یہ خیر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر جگہ اس کو عطا فرما دے. میں تو یہی دعا کرتا ہوں، یہی کرنی بھی چاہیے، لیکن وہ ان کو پسند شاید نہیں آئی، کیونکہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو، جو اللہ چاہتا ہے وہ نہ ہو بلکہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو. تو جناب خیر، اب وہ بیچارہ جو تھا وہ اس ناکام ہو گیا اس امتحان میں کسی بھی وجہ سے. اگلے دن اس خاتون کا میسج آیا کہ حضرت میرے بیٹے نے داڑھی منڈوا لی، یعنی اس پر اتنا اثر ہوا ذرا سی ناکامی کا کہ اس نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ تعالی سے انتقام لینا شروع کر دیا، نعوذ باللہ. میں ایک چھوٹی سی کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کے لیے کوئی مصیبت رکھی ہو، اللہ نے اس کو مصیبت سے بچایا ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر سروس اس کو عطا فرمانا چاہتا ہو، لیکن اس خدا کے بندے نے اپنی داڑھی منڈا دی۔ تو میں نے ان کو لکھا کہ آپ دعا تو کریں مگر اسے کچھ نہ کہیں، وہ بیچارہ پریشان ہے، اب اس کے دل کی خواہش پوری نہیں ہوئی یہ حرکت، لیکن اس کو اس وقت میں سمجھانا فضول ہے، جب آدمی کا دماغ خراب ہو نا اس کو سمجھانا نہیں چاہیے۔ یہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، جب آپ دیکھو نا کوئی آدمی دماغ خراب ہو چکا ہے اس کا، تو اس کو سمجھانا جائیں بالکل فضول ہے، اس وقت میں کبھی اس کو سمجھانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ سمجھانے کی کوشش کرو گے تو وہ اور آل فال بکے گا۔ ابھی تو گناہ کا مرتکب ہوا ہے، ڈر یہ کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی شان میں یا تقدیر میں کوئی بارے میں الٹی سیدھی بات کر دے گا تو کافر ہو جائے گا وہ۔ ابھی تو ڈاڑی منڈائی ہے، صرف گناہگار ہی ہوا ہے، لیکن نہ ایسا نہ کافر ہو جائے۔ اس لیے میں نے ان سے کہا آپ اس بچے سے کچھ نہ کہیں، لڑکے سے کچھ نہ کہیں، اور خود صبر کریں اور دعا کریں۔ کچھ اس دیر کے بعد ان کا میسیج آیا کہ حضرت نا ہم کیا نا کیا لکھا کہ ہم دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام۔ نہ کیا نہیں، یہ لکھا کہ نہ ہمارے پاس دنیا نہ ہمارے پاس دین۔ حالانکہ یہ خاتون وہ ہیں کہ جو علماء پر اعتراض کرتی تھی کہ یہ صحیح معنی میں دیندار نہیں ہے، میرے پاس میسج بھیجتی تھی کہ جو علماء جو ہیں وہ گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، علماء جو ہیں وہ پنکھے اور اے سی میں بیٹھتے ہیں، اور پرانے جو اکابر تھے وہ تو ایسے رہا کرتے تھے۔ میں سمجھاتا تھا کہ بھئی جو چیز جائز ہے جائز ہے، کوئی حرام تو نہیں ہے، اور خود وہ سمجھتی تھی کہ ہم بڑے نیک۔ اب جب ذرا سی تکلیف آئی، آپ دیکھیے ذرا سی تکلیف آئی تو انہوں نے یہ لکھا کہ حضرت نہ ہمارے پاس دنیا نہ ہمارے پاس دین۔ میں نے ان کو لکھا افسوس، آپ بہت ناشکرے لوگ، اللہ کی اتنی نعمتیں آپ پر برس رہی تھی، ماشاء اللہ بہت نعمتیں ہیں ان کے پاس، میں جانتا ہوں ان کو نعمتیں بہت، لیکن ایک ذرا سی تکلیف آئی تو ساری نعمتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا، نہ ہمارے پاس دنیا نہ ہمارے۔ کہاں تو وہ خاتون تھی کہتی تھی کہ ہم دیندار ہیں، علماء دیندار نہیں، اور اب یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس دین ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ انتہا پسندی، اور حد سے زیادہ کوئی آگے بڑھ کے بات کرنا۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ذرا سی کوئی پریشانی آئی تو آدمی نے ساری نعمتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ ارے بھائی یہ دنیا ہے، یہ کوئی جنت تو نہیں ہے، اس دنیا میں رحمتیں بھی ہوتی ہیں، نعمتیں بھی آتی ہیں، لیکن پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، تھوڑی بہت تکلیف بھی انسان کو اس دنیا میں آتی ہے، اور ہر انسان کو آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، یہ دنیا ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آئیں اس پہ خوش ہونا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ان رحمتوں نعمتوں کے ساتھ اگر کبھی کوئی تکلیف آ جائے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ سارے اپنی زندگی کی نعمتوں کو بھول جائے۔ اب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز کی توفیق دی اور اپنے ذکر کی توفیق دی، چار پانچ بچے آپ کو دیے، کھانے کے پاس آپ کی ہے، گواہ سواری آپ کی ہے، گھر آپ کا ہے، ساری نعمتیں موجود ہیں، ایک ذرا سی خواہش پوری نہیں ہوئی آپ نے سب کا انکار کرنا شروع کر دیا، یہ کیا مصیبت ہے؟ یہ تو صراحتاً زیادتی کی بات ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں فرما رہے ہیں، آیت نمبر 51 میں، کہ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، اور اگر ہم نے کوئی ہوا بھیجی، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، اور پھر انہوں نے اس کھیتی کو زرد رنگ کا دیکھا کہ کھیتی خراب ہو رہی ہے، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو اس کے بعد انکار ہی کرتے رہتے ہیں، صرف انکار ہی نہیں کرتے، انکار ہی کرتے رہتے ہیں۔ ایک تکلیف آتی ہے، آدمی اتنا رونا روتا ہے، علمان الحفیظ، صبح اس سے شکایت، دوپہر اس سے شکایت، شام اس سے شکایت، اگلے دن اس سے شکایت، ایک سال تک رونا روتا رہتا ہے کہ جناب وہ تکلیف آئی تھی، اس میں مجھے یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ ارے خدا کے بندے، ایک تکلیف آئی تھی، ہزاروں رحمتیں اور نعمتیں تو تیرے ساتھ ہیں، تو اس کو بھی تو دیکھ لے، اس کا بھی تو شکر ادا کر لے۔ باقی یہ دنیا ہے، اس دنیا میں کسی بھی آدمی کے اوپر ساری کی ساری نعمتیں تو جمع نہیں ہوتی، نعمتوں کے ساتھ تھوڑی بہت تکلیف بھی آتی ہے، پھول کے ساتھ کانٹے بھی آتے ہیں، کسی کو کوئی نعمت ملی ہوئی ہے، کسی کو کوئی نعمت ملی ہوئی ہے، تو آدمی پر کوئی ذرا سی تکلیف آئے اور وہ ساری نعمتوں کو بھول کر چیخنے چلانے لگے اور اللہ تعالیٰ کی شکایتیں کرنے لگے اور ساری نعمتوں کا انکار کرنے لگے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ اس کو قرآن فرماتا ہے وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، اور اگر ہم نے کوئی ہوا بھیجی فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، اور انہوں نے اس کھیتی کو زرد دیکھا کہ کھیتی زرد پڑ گئی ہے، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو اس کے بعد وہ انکار ہی کرتے رہتے ہیں۔ دیکھو ایک تو ہے تکلیف کا اظہار، ایک مرتبہ کر لیا آپ نے، چلو دو مرتبہ کر لیا، ڈاکٹر سے کر لیا، اس حد تک تو ٹھیک ہے، گزارا ہے، کسی محبت والے سے کہہ دیا بھائی آج کے لیے پریشانی ہے دعا کر دو، لیکن آدمی بس وہی تکلیف دماغ کے اوپر لے لے اور ساری رحمتوں اور نعمتوں کو بھول جائے، تو یہ کھلی زیادتی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ناشکری سے محفوظ رکھے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، اور اگر ہم نے کوئی ہوا بھیجی اور ان نے کھیتی کو زرد دیکھا، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو اس کے بعد وہ انکار ہی کرتے رہتے ہیں۔ یہ تو چار آیتیں تھیں، تین آیتوں میں ہواؤں کی یعنی رحمت کی ہواؤں کا ذکر کیا گیا، اور چوتھی آیت میں ہوا یعنی عذاب والی ہوا کا، مصیبت والی ہوا کا، تکلیف دہ ہوا کا ذکر کیا گیا۔ آگے جو آیت نمبر 52-53 ہم نے آج پڑھی ہیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو کافر ہیں ان کا حال بالکل ایسا ہے جیسے مردہ اور بہرے لوگ اور اندھے لوگ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کافروں کو تین لوگوں سے تشبیہ دی ہے، مردے، بہرے اور اندھے۔ مردہ ہے، آپ اس کو چاہیں کہ وہ آپ کی بات سن لے، آپ کی مدد کر دے اور آپ کے کاموں میں کچھ تعاون کر دے، تو ظاہر ہے مردے سے ہی امید رکھنا بالکل ہی فضول ہے۔ اسی طرح ایک بہرا آدمی ہے، آپ اس کو پکار رہے ہیں تو اس کو پکارنا فضول ہے، اور خاص طور پر اگر بہرا آپ کے سامنے ہے، اس کا چہرہ آپ کی طرف ہے، آپ اس کو پکاریں تو پھر بھی آواز تو نہیں اس کو جائے گی، کیونکہ وہ تو بہرا ہے، اس کے کانوں میں تو سنوائی کی طاقت ہی نہیں ہے، اس لیے سنے گا تو نہیں، لیکن آپ کے ہاتھ کو دیکھ کر، آپ کے منہ کو دیکھ کر شاید وہ سمجھ جائے کہ بھئی یہ مجھے بلا رہا ہے۔ لیکن اگر اس بہرا وہ یہ بہرا یہ حرکت کرے کہ جب آپ بات کرنے لگیں تو وہ اپنی پشت آپ کے پیچھے کر لے اور خود ادھر کو دوسری طرف منہ کر کے جانے لگے، اب آپ اس کو پکارو گے تو اب تو سننے کو کوئی سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پشت پھیر کر جا رہا ہے، اس کی شکل بھی آپ کے سامنے نہیں ہے، وہ آپ کو دیکھ بھی نہیں رہا، آپ پیچھے سے پکارے بھائی صاحب میری بات سنو، تو بھائی صاحب کیسے سنیں، ان کو تو کان ہی نہیں ہے ان کے، تو سنیں گے کیسے۔ اسی طرح ایک اندھا آدمی ہے، آپ اس کو راستہ دکھانے کی کوشش کریں کہ بھائی تم یہاں سیدھے جانا، پھر دائیں ہاتھ مڑ جانا، آگے اسپتال آئے گا وہاں سے بائیں ہاتھ مڑ جانا، تو وہاں یہ ہوگا، اس سے آگے فلاں نمبر اسٹریٹ ہے اور کمرہ ہے۔ ارے بھائی اس اندھے کو بےچارے کو آپ کیا بتا رہے ہو، وہ ساری تفصیل سن کر کیسے چلے گا، وہ تو راستہ دیکھنے پر ہی قادر نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کافروں کو تشبیہ دے رہے ہیں کہ یہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہیں، یہ سن کر بھی بہرے ہیں، اور یہ آنکھیں ہونے کے باوجود بھی اندھے ہیں، دیکھنے میں یہ زندہ نظر آتے ہیں لیکن ہے بالکل مردہ لوگوں کی طرح، دیکھنے میں یہ آپ کی آواز سن رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ سن کر بھی نہیں سنتے۔ اردو کا محاورہ ہے، بڑے لوگ کہتے ہیں ارے بھائی تو سن کر بھی نہیں سنتا، سن کر بھی نہیں سنتا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو سن تو لیتا ہے مگر اس سننے پر کوئی تیرا عمل بالکل نہیں ہوتا. تو یہ کافر جو ہیں یہ سن کر بھی نہیں سنتے تھے, اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو بہروں سے تشبیہ دی. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو اندھوں سے تشبیہ دی کہ جس طرح اندھا جو ہے اس کو راستہ دکھانا فضول ہے, کتنی کوشش کرو وہ نہیں چلتا, آنکھیں ہی نہیں اس کی. اسی طرح یہ کافر اگرچہ اندھے نہیں ہیں مگر دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے. آگے ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں آدمی مر گیا, فلاں فلاں آدمی ہمارے سامنے قبر میں چلا گیا, لیکن پھر بھی ان کو اس سے کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوتی. تو دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے, ہیں زندہ مگر مردوں سے بدتر ہیں, ہیں سننے والے مگر سن کر بھی نہیں سنتے اس لیے بہرے ہیں. دیکھنے میں ان کے آنکھیں ہیں, بڑی تیز آنکھیں ہیں, لیکن دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے. اس لیے یہ کافر جو ہیں یہ اگر دیکھا جائے تو مردہ بھی ہیں اور بہرے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں. اور یہ بالکل وہی بات ہے جو قرآن مجید کی غالباً سورۃ الانفال میں آئی ہے, لہم اعین لا یبصرون بها. ہمارے ایک ساتھی یہاں بیٹھا کرتے تھے, حافظ بھی تھے بڑے اچھے, چھٹی پر چلے گئے, وہ میری اصلاح کرتے رہتے تھے, بتاتے تھے ہاں اسے ہی پڑھ رہے ہیں. لہم اعین لا یبصرون بها, ان کی آنکھیں ہیں, قرآن کہہ رہا ہے ان کافروں کی آنکھیں ہیں مگر یہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں. ولہم آذان لا یسمعون بها, اور ان کے کان ہیں مگر یہ سنتے نہیں ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بها, ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں. ولہم اعین لا یبصرون بها, ان کی آنکھیں ہیں مگر آنکھوں سے نہیں دیکھتے, یعنی دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے. ولہم آذان لا یسمعون بها, اور ان کے کان ہیں مگر ان کانوں سے سنتے نہیں ہیں, یعنی سن کر بھی نہیں سنتے. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ لوگ مویشیوں کی طرح ہیں بلکہ مویشیوں سے بھی بدتر ہیں. اولئک ہم الغافلون, اور یہ لوگ غافل لوگ ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 52 اور 53 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ ان کافروں کو قرآن سنا رہے ہیں, سناتے رہے ان کو, آپ کا فرض منصبی ہے. ان علیک الا البلاغ, آپ کے ذمے ہے کہ ان کو پہنچائیں, ان کو راستہ دکھانے کی کوشش کریں. لیکن یہ سنیں گے یا نہیں سنیں گے, یعنی سن کر قبول کریں گے یا نہیں کریں گے, اور یہ راہ ہدایت پر چلیں گے یا نہیں چلیں گے, تو انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. تو جس کو اللہ ہدایت دے 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 دے, کوئی سن کر سن لے سن لے, ورنہ یہ مردوں سے بدتر ہیں, بہرے ہیں بالکل, اندھے ہیں کہ سن کر بھی نہیں سنتے, دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے. تو قرآن نے اگلی دو آیات میں فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, تو بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ, اور آپ بہرے لوگوں کو اپنی پکار نہیں سنا سکتے. سم اسم کی جمع ہے, اسم کہتے ہیں بہرا, ایک آدمی سم, بہت سارے سم بکمن عمیون فہم لا یرجعون, تو بہرے, اور آپ بہروں کو اپنی پکار نہیں سنا سکتے. اذا ولوا مدبرین, جب وہ پشت پھیر کے جا رہے ہوں. پھر وہی بات کہ اگر سامنے ہو تو شاید کچھ بات ان کو سمجھ میں آ جائے, لیکن یہ تو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. آپ جب ان کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں یہ پشت پھیر کے چلے جاتے ہیں. تو آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور بہرے لوگوں کو پکار نہیں سنا سکتے. اذا ولوا مدبرین, جب وہ پشت پھیر کے چلے جا رہے ہوں. وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم, اور آپ اندھے لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے ان کی گمراہی سے. آپ اندھے لوگوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے ان کی گمراہی سے. ٹھٹ ٹھٹ ترجمہ, آپ اندھے لوگوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے ان کی گمراہی سے. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا, آپ نہیں سنا سکتے مگر ان لوگوں کو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں. فہم مسلمون, اور وہی مسلمان ہیں, وہی حق کو قبول کرنے والے ہیں. اب دیکھیے ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, آپ بہرے لوگوں کو اپنی پکار نہیں سنا سکتے, آپ اندھے لوگوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راستہ نہیں دکھا سکتے. اب یہاں مردہ, بہرے, اندھے, اسے کون مراد ہیں؟ کافر مراد ہیں. اور ظاہر ہے کہ کافر مردہ نہیں تھے, زندہ تھے. کافر بہرے نہیں تھے بلکہ ان کے کان تھے, سنتے تھے. کافر اندھے نہیں تھے, دیکھتے تھے, ان کی آنکھیں بہت تیز تھیں. لیکن وہی بات کہ ان کو سنانا نہ سنانا, ان کا سننا اور نہ سننا برابر ہوتا تھا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو تشبیہ دی مردوں سے اور بہروں سے اور اندھوں سے, اور یہ فرمایا کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ, اور بہرے لوگوں کو پکار نہیں سنا سکتے, اذا ولوا مدبرین, جب وہ پشت پھیر کے جا رہے ہوں. وما انت بهاد العمی عن ضلالتهم, اور آپ اندھے لوگوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے ان کی گمراہی سے. اور یہ جو ہم نے کہا کہ اسے کافر مراد ہیں, اور کافر مردہ نہیں تھے, زندہ تھے, بہرے نہیں تھے, سنتے تھے, اندھے نہیں تھے, ان کی آنکھیں تھیں, لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو مردہ, بہروں اور اندھوں سے تشبیہ دی, اس لیے کہ وہ اپنے سن کر بھی نہیں سنتے تھے, دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے تھے. آگے آیت کے آخری حصے میں فرمایا گیا ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا, آپ نہیں سنا سکتے مگر ان لوگوں کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. یہ عربی زبان میں حصر کہلاتا ہے, ان نافیہ ہے. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا, آپ نہیں سنا سکتے مگر صرف ان لوگوں کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. فہم مسلمون, اور وہی لوگ مسلمان ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے یا دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے تو کافر سنتے تھے یا نہیں سنتے تھے؟ ایک سوال. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے مگر ان لوگوں کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں, یعنی صرف مومنوں کو قرآن سنا سکتے ہیں, کافروں کو نہیں سنا سکتے. معلوم ہو کہ نفی سماع کی نہیں ہے بلکہ نفی سماع نافع کی ہے. سننے کی نفی نہیں ہے, سنتے کافر بھی تھے, مسلمان بھی سنتے تھے, لیکن کافروں کو سن کر کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا, اور مسلمان سن کر سنتے تھے, صحیح معنی میں سننی تھے, سنتے تھے اور پھر سن کر اس پر عمل کرتے تھے. اس کو قرآن نے فرمایا ان تسمعوا الا من یؤمنوا بآیاتنا, آپ نہیں سنا سکتے مگر صرف ان لوگوں کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. فہم مسلمون, اور وہی مسلمان ہیں. اور یہیں سے ایک بحث شروع ہوئی ہے سماع موتا کی. وہ بعض زمانوں میں یا بعض علاقوں میں وہ بحث چلتی رہی ہے, اب بھی پنجاب کے بعض علاقوں میں زیادہ ہے, الحمدللہ کراچی تو اس سے کچھ کافی حد تک محفوظ ہے, لیکن پنجاب یا سرحد کے بعض ضلعوں میں اضلاع میں، یہ مختلف فتنے ہوتے رہے نا، ایک ضلع میں کوئی فتنہ ہے، دوسرے ضلع کے اندر کوئی اور فتنہ ہے، تو یہ بحث چلتی ہے سماع موتا کی کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے. تو جو حضرات سماع موتا کی نفی کرتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، وہ اس آیت کو سورہ نمل کی آیت ہے، پھر یہ سورہ روم کی آیت ہے، پھر آگے سورہ فاطر کی آیت ہے، تین آیتیں ہیں ساری، ان سے استدلال کرتے ہیں کہ ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اس سے معلوم ہوا کہ مردوں کو سنانا ممکن نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مردے نہیں سنتے. لیکن آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سماع سے مطلق سماع کی نفی نہیں ہے، بلکہ سماع نافع کی نفی ہے، کہ ایسا سننا جو نفع دے وہ صرف مسلمانوں کو ہوتا ہے. اور اسی آیت میں، یعنی جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اس کے آخر میں ہے، آپ نہیں سنا سکتے مگر صرف ان لوگوں کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. حالانکہ آپ تو ابو جہل کو بھی سناتے تھے، کافروں کو بھی سناتے تھے، لیکن قرآن کہتا آپ ان کو نہیں سنا سکتے. نفی سماع کی ہے یا نفی سماع نافع کی ہے؟ سماع نافع کی نفی ہے، کہ ایسا سننا جو نافع ہو وہ مردوں کے لیے ثابت نہیں ہے. ورنہ فی نفسی ہی اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو مردوں کو سنا سکتے ہیں. ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. اللہ تعالیٰ تو جس کو چاہے سنا سکتا ہے، لیکن آپ ان قبروں والوں میں کو نہیں سنا سکتے. تو آدمی خود چاہے کہ میں سنا دوں، یہ تو مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر سنانا چاہے تو سنا سکتا ہے. اور اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا، آپ میں سے بہت سارے حضرات کو معلوم ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے جاتے تھے تو سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل القبور، انتم سلفونا ونحن بالاثر، انتم سابقون منا ونحن لاحقون بكم غدا ان شاء اللہ. تو آپ اہل قبور کو سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل القبور، انتم سلفونا ونحن بالاثر. اہل قبور تم پر سلامتی ہو، تم آگے آگے، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اور اسی طرح احادیث میں آتا ہے کہ ان المیت یسمع قرع نعالیہم، کہ جب آدمی کو دفن کر دیا جاتا ہے، لوگ چلے جاتے ہیں، تو جب لوگ جا رہے ہوتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی اور صحاح کی، کہ ان المیت یسمع من قرع نعالیہم، کہ میت جو ہے ان کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے، میت ان کے جوتوں کی چاپ سنتی ہے. آدمی مردہ ہوتا ہے، قبر میں ہوتا ہے، لیکن اس کے کان جو ہے نا اوپر ہوتے ہیں کہ دیکھو اب یہ لوگ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، اب میں یہاں اکیلا ہوں. یسمع قرع نعالیہم. اور اسی طرح بخاری وغیرہ میں روایتیں موجود ہیں کہ جب غزوہ بدر ہو گیا اور مشرکین مکہ کی لاشیں ایک کنویں میں ڈال دی گئیں، تو تین دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے، اور آپ نے وہاں جا کر ان سے خطاب کیا اور کہا یا فلان ابن فلان، یا فلان ابن فلان، اے فلان، اے فلان، اے فلان، کیا اب تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم اللہ رسول کی اطاعت کرتے، اور کیا تم نے وہ پا لیا، حل وجد تم ما وعد ربکم حقا، تمہارے پروردگار نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کیا تمہیں نظر آ گیا، نہیں آ گیا، تم نے پا لیا، نہیں پا لیا. آپ نے ان مشرک لاشوں سے خطاب کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما تکلم بی اجساد لا ارواح لها، اے نبی کریم، آپ ان جسموں سے کیسے بات کر رہے ہیں جس میں روح ہی نہیں ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا ما انتم باسمع منهم لما اقول، میں ان سے جو بات کر رہا ہوں تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، یعنی جتنا تم سن رہے ہو اتنا ہی وہ بھی سن رہے ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ تعالی جب چاہیں تو وہ مردے کو آواز سنا سکتے ہیں. اسی لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی جب کسی قبر پر جائے والد کی، والدہ کی، کسی رشتہ دار کی، اس کو سلام کرے، السلام علیکم ورحمت اللہ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے. 100% تو گارنٹی نہیں ہے، 100% تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن بہرحال حدیث میں یہ تو آتا ہے کہ قبرستان میں جا کے سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم یا اہل القبور، پھر قبر پہ جا کے السلام علیکم کر لیں، اور اس کے بعد جو کچھ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے وہ کر لیں، اس کے لیے دعائے مغفرت کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس پر وہ منزل آسان فرمائے. تو یہ سب روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی خود تو مردوں کو نہیں سنا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ زندہ کی بات مردے تک پہنچا دیتا ہے. صرف پہنچا ہی نہیں دیتا، بلکہ بعض اوقات جو مردہ لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بتاتے رہتے ہیں کہ تمہارے بچوں کا اب یہ حال ہے، تمہارے گھر والوں کا یہ حال ہے، اور تمہارے رشتہ داروں کا اب یہ حال ہے. اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دیتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے، لیکن یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے. ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور ان انت الا نذیر. تو یہ جو آیت نمبر 52 اور 53 ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. تو ان آیات میں مردوں سے حقیقی مردے مراد نہیں ہیں بلکہ کافر مراد ہیں. اسی طرح بہروں سے حقیقی بہرے مراد نہیں ہیں بلکہ کافر مراد ہیں جو بہروں جیسے ہوتے. اسی طرح اندھوں سے وہ اندھے مراد نہیں ہیں جن کی بینائی بالکل نہیں ہوتی، بلکہ اس سے کافر مراد ہیں جو دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے. جب یہ بات ہے کہ اس سے حقیقی مردے مراد نہیں، حقیقی بہرے مراد نہیں، حقیقی اندھے مراد نہیں، بلکہ مجازی معنی مراد ہیں کافر، تو اس سے سماع موتا کے مسئلے پر استدلال ہی نہیں ہو سکتا. اسی لیے جتنے ہمارے بڑے بڑے اکابر ہیں وہ کہتے ہیں اس آیت کو سماع موتا کے مسئلے میں پیش کرنا بالکل فضول ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق حقیقی مردوں سے ہے ہی نہیں، اس کا تعلق مجازی مردوں سے ہے، اس کا تعلق مجازی بہروں سے ہے، اس کا تعلق مجازی اندھوں سے ہے. اور وہ حقیقت میں اندھے نہیں تھے، حقیقت میں وہ بہرے نہیں تھے، حقیقت میں وہ مردہ نہیں تھے، وہ زندہ تھے اور سنتے تھے اور دیکھتے تھے، لیکن مجازن ان کو کہہ دیا گیا. تو اس آیت کا تعلق مردوں سے نہیں ہے بلکہ کافروں سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور بہرے لوگوں کو پکار نہیں سنا سکتے جبکہ وہ پوش پھیر کر جا رہے ہوں، اور آپ اندھے لوگوں کو ان کی گمراہی سے راستہ نہیں دکھا سکتے، اور آپ نہیں سنا سکتے مگر ان لوگوں کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور وہی سر تسلیم خم کرنے والے ہیں. یہاں تک کا ترجمہ سن لیجئے. اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ ہوائیں بادل اٹھاتی ہیں، پھر اللہ آسمان میں اس بادل کو پھیلا دیتا ہے جیسے چاہتا ہے، اور اللہ اس بادل کو تہ بتہ کر دیتا ہے، اور تم دیکھتے ہو کہ بارش نکل رہی ہے ان بادلوں کے درمیان سے، اور پھر اللہ جب یہ بارش پہنچا دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے تو اچانک وہ سب خوش ہونے لگتے ہیں، اور بے شک اس سے پہلے کہ ان کی طرف یہ بارش نازل کی جائے وہ بالکل نا امید تھے. تو آپ ذرا دیکھیے اللہ کے رحمت کے اثرات کی طرف کہ کس طرح اللہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے جبکہ زمین مردہ ہو چکی تھی. بے شک وہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اگر ہم کوئی ہوا بھیجیں اور وہ لوگ اپنی کھیتی کو زرد دیکھیں تو اس کے بعد انکار ہی کرتے رہتے ہیں، یعنی ناشکری ہی کرتے رہتے ہیں، یعنی کفران نعمت ہی کرتے رہتے ہیں. اور بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور بہرے لوگوں کو اپنی پکار نہیں سنا سکتے جبکہ وہ پش پھیر کے واپس جا رہے ہوں، اور آپ اندھے لوگوں کو ان کی گمراہی سے راستہ نہیں دکھا سکتے. آپ تو نہیں سنا سکتے مگر صرف ان لوگوں کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور وہی مسلمان ہیں، یعنی سر تسلیم خم کرنے والے ہیں. والله سبحانه وتعالى دعاء كلش. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے شکر کی توفیق عطا فرما، ناشکری سے ہمیں بچا. یا اللہ یا ارحم الراحمین جو نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں ان پر شکر کی توفیق عطا فرما. اگر کوئی کی تکلیف آ جائے تو یا اللہ اس پر صبر کی صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر مصیبت ہر پریشانی سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما. یا اللہ جن کی حاجتیں ہیں یا اللہ ہماری تمام جائز حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پوری فرما. یا اللہ ہماری تمام جائز حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پوری فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہماری تمام جائز حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پوری فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو اولاد صالح عطا فرما دے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو اولاد صالح عطا فرما دے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو اولاد صالح نرینہ عطا فرما دے. یا اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما. یا اللہ جن کے رشتے نہیں ہوئے ان کو اچھے رشتے عطا فرما. یا اللہ دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما، دنیا میں بھی راحت کی زندگی عطا فرما، قبر میں بھی راحت کی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما. یا اللہ ہمیں سکون اور سکینت کی زندگی عطا فرما. ناشکری سے اور بے صبری سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں ہر حالت میں پرسکون رہنے کی توفیق عطا فرما. انابت اپنی طرف انابت کی توفیق عطا فرما. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم انا نسلک من خیر ما سالک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.